جمعہ 11 ستمبر کے سیبین کے ساتھ معفارہ صفدر کا سلام. ایک امریکی اہلکار نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ داعش عراق اور شام میں کیمیائی ہتھیار استعمال کر رہی ہے، مگر ان ہتھیاروں کی روک تھام کے ادارے کے اہلکار نے کہا،
ان کے کچھ اداروں کے لوگ شاید کہہ دیتے ہیں ایسی بات، لیکن جب تک ہمیں آفیشلی کمیونیکیٹ نہیں کیا جائے گا تو ہم اس پہ کچھ کہہ نہیں سکتے.
سب تفصیلات عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نخبت ملک سے خبریں سنیے. بی بی سی کو ایک امریکی سرکاری اہلکار نے بتایا ہے کہ امریکی حکومت کو یقین ہوتا جا رہا ہے کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ عراق اور شام میں کیمیائی ہتھیار تیار کر کے استعمال کر رہی ہے. مزید بتائیں گے فراز ہاشمی.
امریکی اہلکار نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 4 واقعات ان کے علم میں آئے ہیں جہاں نام نہاد تنظیم دولت اسلامیہ نے عراق اور شام کی سرحد کی دونوں جانب مسٹرڈ کیمیائی مواد کا استعمال کیا ہے. امریکی اہلکار کے مطابق یہ کیمیکل یقیناً صفوف کی شکل میں استعمال کیا جا رہا ہے، جسے روایتی دھماکہ خیز مواد جیسا کہ گولے میں بند کر کے پھینکا جاتا ہے. اقوام متحدہ نے کیمیائی حملوں کے بارے میں تحقیقات شروع کی ہیں تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ ان میں کون ملوث ہے، کیونکہ کیمیکل یا کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے.
جرمنی نے اعلان کیا ہے کہ وہ ملک میں آئندہ 2 دنوں میں پہنچنے والے 40,000 پناہ گزینوں کی فوری مدد کے لیے فوج تعینات کر رہا ہے، مگر ہنگری کے وزیر اعظم وکٹور اوربان نے خبردار کیا ہے کہ ستمبر کے وسط سے ہنگری کی سرحد کو غیر قانونی طور پر پار کرنے والوں کو گرفتار کر لیا جائے گا. عبداللہ فاروقی.
مسٹر اوربان نے بوداپیسٹ میں میڈیا کو بتایا کہ پناہ گزین ہنگری کے حکام کے خلاف بغاوت پر اتر آئے ہیں. پچھلے کچھ دنوں میں ان میں سے کچھ افراد نے ریلوے اسٹیشن پر بھی قبضہ کر لیا ہے. ادھر ہنگری میں سربیا کے سرحد کے نزدیک امدادی کارکنوں نے کچھ دلخراش تفصیلات مہیا کی ہیں، جن کے مطابق ایسے پناہ گزینوں کو بھی دیکھا گیا ہے جو تار سے بنے بڑے پنجروں میں بند ہیں جن پر تالے لگے ہوئے ہیں. اس سے پہلے ایک ویڈیو منظر عام پر آئی ہے جس میں ہنگری کے پولیس حکام خوراک کے پیکٹ پناہ گزینوں کی طرف اچھال رہے ہیں. حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کی تفتیش کی رہی ہے.
بھارت کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے پاکستان کو یقین دلایا ہے کہ بھارت سرحد پر گولہ باری میں پہل نہیں کرے گا. یہ بات انہوں نے آج پاکستان رینجرز کے وفد سے دلی میں ملاقات کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے کہی ہے. مزید سنیے رضا ہمدانی سے.
راج ناتھ سنگھ نے مزید کہا کہ پاکستان اس بات کو یقینی بنائے کہ وہ اپنی سرزمین سے دہشت گردوں کو بھارت میں در اندازی کی اجازت نہیں دے گا. انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف لڑائی ہمیں متحد ہو کر لڑنی ہے. پاکستان رینجرز کا وفد بھارت کی بارڈر سیکیورٹی فورس کے حکام سے 3 روزہ مذاکرات کے لیے دہلی میں ہے. بھارت اور پاکستان کے درمیان یہ بات چیت ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب کنٹرول لائن پر مسلسل گولہ باری سے ماحول کشیدہ ہے اور دونوں ملک ایک دوسرے پر فائر بندی کی خلاف ورزیوں کا الزام لگاتے رہے ہیں.
بھارت کے شہر ممبئی میں سن 2006 میں ہونے والے بم حملوں میں 12 افراد کو عدالت نے مجرم قرار دیا ہے، جنہیں پیر کے روز سزائیں سنائی جائیں گی. تفصیل بتائیں گے طاہر عمران.
سماعت کے بعد سرکاری وکیل نے عدالت کے باہر موجود نامہ نگاروں کو بتایا کہ 12 ملزمان کو مجرم قرار دیا گیا ہے، جنہیں پیر کو موت کی سزا بھی دی جا سکتی ہے. کیس کی تفتیش مہاراشٹر کے انسداد دہشت گردی کے محکمے نے کی تھی، جس کا الزام تھا کہ ان حملوں کی سازش میں پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI اور ممنوع تنظیم لشکر طیبہ کا ہاتھ تھا. یاد رہے کہ حملے 11 جولائی 2006 کو کیے گئے تھے اور ان میں بیک وقت 7 مقامی ٹرینوں کو نشانہ بنایا گیا تھا، جس کے نتیجے میں 189 افراد ہلاک اور 800 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے 2 مختلف علاقوں میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے سرچ آپریشن کے دوران 8 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا ہے. کوئٹہ سے محمد قاسم.
کوئٹہ میں فرنٹیئر کور کے ترجمان کی جانب سے فراہم کردہ معلومات کے مطابق ایک کاروائی لورلائی کے علاقے غزگی میں کی گئی. اس کاروائی کے دوران تحریک طالبان سے تعلق کے شبے میں 5 افراد کو گرفتار کر لیا گیا. دوسری کاروائی کوئٹہ کے قریب مارواڑ کے علاقے میں کی گئی، جہاں سے 3 افراد کو گرفتار کر کے ان سے ایک گاڑی برامد کر لی گئی. ترجمان کے مطابق گاڑی کی تلاشی کے موقع پر اس کے قریب بارود سرنگ کا دھماکہ ہوا، لیکن اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. گرفتار افراد سے تفتیش جاری ہے.
امریکہ میں آج 11 ستمبر کے حملوں کے 14 سال مکمل ہونے پر مختلف تعزیتی تقریبات کا اہتمام کیا جا رہا ہے. اس موقع پر امریکہ کے صدر باراک اوباما نے وائٹ ہاؤس کے لان میں دیگر لوگوں کے ساتھ جمع ہو کر عین اس وقت پر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جب پہلا طیارہ امریکی شہر نیو یارک میں قائم ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے ٹکرایا تھا. 11 ستمبر کے حملوں میں قریباً 3,000 افراد ہلاک ہوئے تھے. اقوام متحدہ کی عمارتوں کے سامنے فلسطین کا پرچم لہرانے کی تجویز پر جنرل اسمبلی میں قرارداد کے حق میں اکثریت نے ووٹ دیا ہے. اس تجویز کے لیے ہونے والی ووٹنگ کے حق میں 119 ووٹ آئے، جبکہ امریکہ اور اسرائیل سمیت 8 ملکوں نے مخالفت میں ووٹ دیا ہے. اس کے علاوہ برطانیہ سمیت 45 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا. ایک نئی تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ زیادہ مچھلی کھانے والے افراد ڈپریشن کے مرض سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تقریباً 1.5 لاکھ افراد پر کی گئی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو افراد اپنی غذا میں مچھلی کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، ان میں ڈپریشن کا شکار ہونے کے امکانات دوسرے افراد کے مقابلے میں 17% کم ہو جاتے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف،
یہ کیسی ایٹمی قوت ہے جہاں پر اندھیرے ہوں، علم کی بجائے جہالت ہو، روزگار کم اور بے روزگاری زیادہ ہو، آسودگی کم اور غربت زیادہ ہو، دہشت گردی ہو، امن کم اور بدامنی زیادہ ہو، ایٹمی قوت اس طرح کتنی ہوتی؟ ہمارے ملک کے اندر ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا۔
تو ایسا کیوں نہ ہوا؟ آگہی کے لیے سہربین اور جہنما سنا کیجیے۔
حالات حضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بھارت پہلی گولی نہیں چلائے گا، یہ یقین دہانی کروائی ہے بھارت کے وزیر داخلہ راج ناتھ نے۔ اس کی تفصیلات آپ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں اور ہم بھی پروگرام میں آگے چل کر یہ رپورٹ آپ کو سنوائیں گے۔ لیکن ہماری پہلی خبر یہ ہے کہ خود کو دولت اسلامیہ کہلانے والی شدت پسند تنظیم داعش عراق اور شام میں کیمیائی ہتھیار استعمال کر رہی ہے۔ بی بی سی کو ایک امریکی اہلکار سے یہ معلوم ہوا ہے کہ امریکی حکومت کو یقین ہوتا جا رہا ہے کہ شدت پسند تنظیم آئی ایس عراق اور شام میں خود کیمیائی ہتھیار تیار کر کے انہیں استعمال کر رہی ہے۔ 2 برس پہلے شام کے صدر بشار الاسد نے کیمیائی ہتھیاروں کے ذخیرے اقوام متحدہ کے ادارے کے سپرد کر دیے تھے، تاہم کیمیائی ہتھیاروں کو تلف کرنے کے حکم کے بعد بھی ملک میں 60 سے زیادہ کیمیائی حملے ہو چکے ہیں۔ واضح رہے کہ کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے۔ ہم پروگرام میں آگے چل کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ اقوام متحدہ کے ادارے کی کہاں تک ایسے مقامات تک رسائی ہے جہاں یہ استعمال ہو رہے ہیں، اور یہ بھی کہ بنی نو انسان کو اس مولک ہتھیار سے بچانے کے لیے ادارہ کیا کر سکتا ہے۔ مگر پہلے اس بارے میں بی بی سی اردو کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں زیاد ظفر۔
امریکی اہلکار نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ دولت اسلامیہ نے کیمیائی ہتھیار استعمال کیے۔ ان کے مطابق ایسے 4 مصدقہ واقعات ان کے علم میں ہیں جہاں دولت اسلامیہ نے عراق اور شام کی سرحدوں کی دونوں جانب مسٹرڈ کیمیائی مواد کا استعمال کیا۔ امریکی اہلکار کے مطابق دولت اسلامیہ نے اس کیمیکل کو خام حالات میں صفوف کی شکل میں استعمال کیا۔ اس کو روایتی دھماکہ خیز مواد جیسا کہ گولے میں بند کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بی بی سی کی اپنی رپورٹ کے مطابق شامی صدر بشار الاسد کی سیکیورٹی فورسز پر بھی الزام عائد کیا گیا ہے کہ اس نے ہیلی کاپٹروں سے کلورین گیس پھینکی، جبکہ خود کو دولت اسلامیہ کہنے والی شدت پسند تنظیم نے بھی مسٹرڈ گیس کا استعمال کیا۔ اقوام متحدہ نے کیمیائی حملوں کے بارے میں تحقیقات شروع کی ہیں تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ اس میں کون ملوث ہے، کیونکہ کیمیکل کا استعمال جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے۔ بی بی سی کی رپورٹ میں اہنی شاہدین نے شام کے شہر مرہ میں بتایا ہے کہ کیمیکل حملے قریب میں دولت اسلامیہ کے ٹھکانوں سے کیے گئے۔ کیمیائی ہتھیاروں کے ایک ماہر نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ ٹھوس شواہد سے معلوم ہوا ہے کہ مسٹرڈ گیس کا استعمال کیا گیا۔ شام میں کیمیکل حملے کے متاثرین کی ایک ویڈیو کو دیکھنا بہت تکلیف دہ تھا، جس میں بے ہوش ہونے والے بچوں کو ہسپتال لایا جا رہا تھا جبکہ مردوں کو سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی۔ اس کے علاوہ ویل چیئر پر ایک عمر رسیدہ خاتون کا انتقال ہو چکا تھا جبکہ ڈاکٹر متاثرین کو بچانے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ بظاہر اس حملے کے بعد ویڈیو بنائی گئی تھی۔ جب یہ ویڈیو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو دکھائی گئی تو اطلاعات کے مطابق اس کے رکن آبدیدہ ہو گئے۔ یہ ان 60 سے زیادہ واقعات میں سے ایک کی ویڈیو تھی جن میں مبینہ طور پر کیمیکل ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا۔ کیمیکل ہتھیاروں کے ایک ماہر نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ ایک حالیہ حملے میں دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں کی جانب سے مسٹرڈ گیس استعمال کرنے کے ٹھوس شواہد ملے ہیں۔ 2 سال پہلے اقوام متحدہ نے شام کے کیمیائی ہتھیار تلف کرنے کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ شامی حکومت نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی تردید کرتے ہوئے دہشت گردوں پر الزام عائد کیا کہ وہ استعمال کر رہے ہیں۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کر رہے تھے زیاد ظفر۔ ہم نے اقوام متحدہ کے کیمیائی ہتھیاروں کی روک تھام کے ادارے او پی سی ڈبلیو کے برسلز میں مقیم ایک اہلکار اظہر الہی ملک سے بات کی اور ان سے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ ادارے کے پاس اس بارے میں کیا معلومات ہیں کہ داعش اپنے مخالفین کے خلاف کیمیائی ہتھیار استعمال کر رہی ہے۔ اظہر الہی ملک،
اس میں جی ایسا ہے کہ شروع میں تو یہ اطلاعات عراق سے نکلی تھی، وہاں کے بارے میں تھی، تو اب ظاہر ہے عراق ایک سوورن کنٹری ہے اور یہ ان کی جورسڈکشن میں ہی ہوا ہے، تو ان کا یہ پہلا حق ہے کہ وہ اپنی ٹیریٹری پہ اس طرح کا اگر کوئی معاملہ ہوا ہے تو اس کو انویسٹیگیٹ کریں۔ لیکن ہمارے ڈائریکٹر جنرل نے بہرحال اس پہ بہت تشویش کا اظہار کیا اور اس کے بعد انہوں نے عراقی حکومت کو آفر کیا ہوا ہے کہ ان کی انویسٹیگیشن میں اگر ہمارا ادارہ ان کی مدد کر سکتا ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔
لیکن یہ بتائیے گا کہ کیمیائی ہتھیاروں کی روک تھام کا ادارہ جو ہے، یعنی ممانعت کا جو ادارہ ہے او پی سی ڈبلیو، وہ دولت اسلامیہ کے زیر قبضہ علاقوں میں کس طرح کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے بارے میں تحقیقات کرے گا یا کر سکتا ہے؟
جی ہاں، بالکل آپ نے صحیح کہا، بہت مشکل ہے خاص طور پہ سیریا میں، کیونکہ وہاں تو بہت سارے علاقے ایسے ہیں جو کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں ہے اور وہاں پہ جانا تقریباً ناممکن ہے۔ لیکن جہاں تک عراق کا تعلق ہے تو جہاں پہ یہ ایٹ لیسٹ کچھ ایسے واقعات تھے کہ وہ ایسے علاقوں میں ہیں کہ جہاں پہ عراقی حکومت کی رسائی ہے، تو معاملہ یہی ہے کہ جہاں پہ جا کے یہ تحقیقات کی جا سکتی ہیں وہاں پہ کرنی چاہیے، اور ہماری اطلاع یہی ہے کہ عراقی حکومت خود ابھی انہوں نے اس چیز کا بیڑا اٹھایا ہے، اور جہاں تک ہمارا ادارہ ہے تو اگر انہوں نے اس کی ریکویسٹ کی تو ہم ضرور ان کی مدد کریں گے۔ اس میں
تحقیقات تو چلیے ہوگی، ظاہر ہے کہ اس میں کچھ وقت لگے گا، لیکن جو فوری ضرورت ہے وہ یہ کہ آئی ایس ایس یعنی داعش کے زیر استعمال کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کو کس طرح روکا جائے یا روکا جا سکتا ہے، یا فوری طور پر کیا کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں اور کس قسم کے اقدامات کرنے ہوں گے یا کرنے چاہیے؟
دیکھیے، یہ معاملہ تو ایک بڑے درجے کے سوالات ہیں، یعنی پیس اینڈ سیکیورٹی کے معاملات ہیں، اور ان معاملات پہ تو جو دنیا بھر کے ممالک ہیں، بین الاقوامی کمیونٹی ہے، اس کو بیٹھ کے سر جوڑ کے کچھ حل نکالنا ہوگا۔
شام کے صدر اسد کی حکومت نے اپنے کیمیائی ہتھیار جو اقوام متحدہ کا ادارہ ہے او پی سی ڈبلیو، اس کے سپرد کر دیے تھے، تو کیا تمام سپرد کر دیے تھے؟ یہ سپردگی کا عمل مکمل ہو چکا ہے؟
دیکھیے، یہ ایک انٹرنیشنل ٹریٹی ہے جس کو کیمیکل ویپن کنونشن کہتے ہیں، یہ سب کام اس کے تحت ہوئے تھے، کیونکہ سیریا نے وہ کنونشن جوائن کیا تھا 2013 میں، اور اس پہ ایک سیکیورٹی کاؤنسل کا ریزولوشن بھی تھا جس کے تحت ایک او پی سی ڈبلیو یو این کا ایک جوائنٹ مشن بنا تھا، اور اس نے جو سیریا نے اپنی پروڈکشن فیسلٹیز، یعنی جہاں پہ وہ کیمیائی ہتھیار بنتے تھے اور جہاں پہ وہ پڑے ہوئے تھے، وہ سب انہوں نے خود ڈکلیئر کیے، تو جو انہوں نے ڈکلیئر کیا وہ سب کچھ وہاں سے سیریا سے ریموو کر کے اس کو ختم کر دیا گیا، ان کی جو بنانے کی صلاحیت تھی اس کو ختم کر دیا گیا، وہ پروگرام تو مکمل ہو گیا۔ یہ جو اب اس وقت جو مسائل ہیں، یہ تو ذرا دوسری نوعیت کے آ رہے ہیں کہ اس طرح کی ایلیگیشنز ہیں کہ یا تو کچھ بڑے کامن سے انڈسٹریل کیمیکل جنہیں کہتے ہیں جیسے کلورین ہے، کہ ان کو یوز کیا جا رہا ہے اور یہ اس کی بھی ممانعت ہے،
مسٹرڈ گیس کی بھی بات سن رہے ہیں، مسٹرڈ گیس کی بھی بات سننے میں آ رہی ہے۔
مسٹرڈ جو ہے، مسٹرڈ کچھ ریلیٹیولی نئی ایک ایلیگیشنز ہیں، اور اس کے اوپر ہم یہ خبروں میں ہی پڑھ رہے ہیں کہ کچھ ممالک ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ہاں ایسا ہوا ہے، لیکن ان ممالک نے ہم سے اب تک کوئی انفارمیشن شیئر نہیں کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو حکومت ہیں وہ بذات خود انہوں نے بھی یہ شاید ابھی فیصلہ نہیں کیا ہے حتمی طور پہ کہ یہ مسٹرڈ ہی ہے۔ ان کے کچھ اداروں کے لوگ شاید کہہ دیتے ہیں ایسی بات، لیکن ہم جب تک ہمیں آفیشلی کمیونیکیٹ نہیں کیا جائے گا تو ہم اس پہ کچھ کہہ نہیں سکتے۔
تو کیا سمجھا جا رہا ہے، کیا یہ آگاہی ہے کہ یہ انسانیت کے لیے کتنا خطرناک ہے، یہ جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں؟
بہت خطرناک ہے، یعنی ایک تو ویسے ہی کانفلکٹ جس قسم جس نوعیت کا وہاں پہ ہے، اس سے کتنے لاکھ لوگ جو ہیں وہ مر چکے ہیں اور کتنی جانیں ضائع ہو گئی ہیں،
اور بے گھر ہو چکے ہیں،
بے گھر ہو چکے ہیں، 4 ملین لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، تو وہ تو ویسے ہی ایک بہت شرمناک اور افسوسناک صورتحال ہے. اس کے اوپر سے پھر اس طرح کے ہتھیار استعمال کرنا تو یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے ایکچولی.
یہ تھے او پی سی ڈبلیو کے ڈائریکٹر اظہر الہی ملک جو برسلز میں مقیم ہیں. اس خبر کی تفصیل آپ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر پڑھ بھی سکتے ہیں. شام، عراق اور لیبیا سے لڑائی سے بچ کر آنے والے پناہ گزینوں کی حالت زار کے بارے میں ایک فوٹیج سامنے آئی ہے جو سربیا کی سرحد کے قریب ہنگری میں واقع پناہ گزینوں کے ایک کیمپ میں بنائی گئی ہے. فوٹیج میں تھیلوں میں بند خوراک پناہ گزینوں کی جانب اچھالی جا رہی ہے. یہ فوٹیج ایک آسٹریا کی خاتون نے بنائی ہے. ہیومن رائٹس واچ کے اہلکار کہتے ہیں کہ ان کیمپوں میں پناہ گزینوں کے ساتھ بالکل جانوروں جیسا برتاؤ کیا جا رہا ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے عظیم رفیع سے. ان کی یہ رپورٹ ایک سوتی جھلک سے شروع ہو رہی ہے.
یہ آوازیں ہیں ان پناہ گزینوں کی جو سربیا کے قریب سرحد پر واقع پناہ گزینوں کے کیمپ میں موجود ہیں. یہ پناہ گزین ان کیمپوں میں کس قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں اس کا اندازہ اس آہو بکا سے ہوتا ہے جس کو ان کیمپوں کا دورہ کرتے ہوئے ایک آسٹرین خاتون نے فلم بند کیا. ان خاتون کے مطابق ان کیمپوں میں مہاجرین کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک روا رکھا گیا ہے. خاتون نے یورپی ممالک سے ان پناہ گزینوں کے لیے اپنی سرحدیں کھولنے کی اپیل کی ہے. جبکہ ان پناہ گزینوں کی ابتر حالت کے حوالے سے ایک آئرش امدادی کارکن نے بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ مہاجرین کو ایسے پنجروں میں قید رکھا گیا ہے جن کو باہر سے تالے لگے ہوئے ہیں.
وہاں دو دن پہلے گئے تھے اور ہم نے کیمپ کے ارد گرد چکر لگایا. وہاں ہم نے چند لوگوں سے بھی بات چیت کی جن کا کہنا تھا کہ ان کے بچے سردی سے ٹھٹر رہے ہیں. خوراک انتہائی ناکافی ہے. 5 گھنٹے قبل ان کو صرف ایک چھوٹا سا سینڈوچ دیا گیا تھا. یہ صورتحال دیکھتے ہوئے ہم نے ریڈ کراس کے عملے سے بات کی جنہوں نے ہمیں اپنی گاڑی کے عقب سے کیمپ کے اندر سمگل کر دیا. ہم نے وہاں کچھ ایسے خاندانوں کو جن کے ساتھ بچے تھے کمبل فراہم کیے اور کچھ وقت ان کے ساتھ گزارا. میں ایمانداری سے کہوں گا کہ جو کچھ ہم نے کیمپ کے اندر دیکھا اس کو کسی بھی طرح انسانی نہیں کہا جا سکتا. یہ رویہ جانوروں کے ساتھ بھی نہیں اپنایا جاتا.
امدادی کارکن کا کہنا تھا کہ لوگ پنجروں میں بند ہیں جہاں انہیں ٹھنڈ سے بچانے کا کوئی انتظام نہیں. جبکہ اس امدادی کارکن کے مطابق کیمپوں میں سہولیات کا فقدان ہے اور خوراک کی انتہائی قلت. انسانی حقوق کی دیکھ بھال کی تنظیم کے ہنگامی سربراہ نے بھی مہاجرین کی صورتحال کو انتہائی ابتر قرار دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ ان کیمپوں میں مہاجرین کے ساتھ پاڑے کے جانور جیسا سلوک ہو رہا ہے. ادھر ہنگری میں پناہ گزینوں کی کیمپ میں اس ابتر صورتحال کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد مہاجرین کے وکلاء نے یورپی ممالک پر تارکین وطن پر عائد پابندیاں کم کرنے پر زور دیا ہے. اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ تھیلوں میں بند خوراک کو مہاجرین کو پھینک پھینک کر دیا جا رہا ہے. مقدونیہ کی سرحد کے قریب موجود الیگزینڈرا کروز جو اقوام متحدہ کی ایجنسی برائے مہاجرین کے لیے کام کرتی ہیں ان کا کہنا ہے
گزشتہ روز ہمارے پاس 24 گھنٹوں میں 7,600 پناہ گزین آئے اور اب میں تازہ ترین اعداد و شمار کا انتظار کر رہی ہوں. ہمیں اپنے یونانی ساتھیوں سے پتہ چلا ہے کہ بہت سی بسیں راستے میں ہیں لہٰذا وہ آ رہے ہیں اور ان کی آمد کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمیں امید ہے کہ یہ ان کی اچانک آمد نہیں ہوگی. ہمارے پاس سرحدی انتظامات کے لیے زیادہ افرادی قوت نہیں ہے. ہمارے پاس بس چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں.
آسٹریا میں موجود بی بی سی کی نامہ نگار کے مطابق مہاجرین کو سرحد سے دور منتقل کرنے کے نظام میں پیچیدگیوں کے باعث یہ مہاجرین ان کیمپوں میں رہنے پر مجبور ہیں. جرمنی کے وزیر خارجہ فرینک والٹر اشٹین مائر نے پناہ گزینوں کے حالیہ بحران کو یورپ کی تاریخ کا سب سے بڑا چیلنج قرار دیا ہے. ان کے مطابق ان کے ملک میں رواں ہفتے کے آخر میں دسیوں ہزاروں پناہ گزینوں کی آمد متوقع ہے. انہوں نے کہا
صرف 2 دن کے اندر ہم اپنے ہمسایہ جنوبی اور جنوب مشرقی ممالک سے 40,000 نئے مہاجرین کی جرمنی آمد کی توقع کر رہے ہیں. یہ ممکنہ طور پر یورپی یونین کی تاریخ کا سب سے بڑا چیلنج ہے. ہمیں اس بات پر اتفاق کرنا ہوگا کہ کوئی بھی ملک اس صورتحال سے اکیلا نہیں نمٹ سکتا.
واضح رہے کہ حالیہ ہفتوں میں دسیوں ہزاروں مہاجرین نے اپنے اپنے ممالک میں جاری تشدد اور تنازعات کی وجہ سے یورپی ممالک میں پناہ لینے کی کوشش کی ہے. ان میں شام، لیبیا اور دیگر افریقی ممالک کے باشندے شامل ہیں.
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہے تھے عظیم رفیع. اور اس خبر کے تناظر میں ہم نے اقوام متحدہ کے ادارے برائے پناہ گزینہ کے ترجمان بابر بلوچ سے بات کی جو ہنگری اور سربیا کی سرحد پر خود موجود ہیں اور صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں. بابر بلوچ.
اس وقت سرحد کی صورتحال یہ ہے کہ لوگ درجنوں کی تعداد میں سربیا کی سرحد کو ہنگری کے ساتھ کراس کر کے ہنگری میں داخل ہو رہے ہیں. تو اس وقت جو میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو چند خواتین بچوں کے ساتھ چل کے آ رہے ہیں. ایک شخص نے کمبل اٹھایا ہوا ہے اور لگتا ہے کہ سیریا سے ہیں, رک کے لوگوں سے بات کر رہے ہیں, لیکن تعداد ان کی چلتی ہی آ رہی ہے. کل کے دن کے جو اعداد شمار ہمیں پولیس سے ملے ہیں یہاں ہنگری میں وہ کہ 3600 کے قریب لوگ یہاں پہ آئے ہیں اور زیادہ تر تعداد ان کی شام سے افغانستان اور عراق سے ہے.
تو بابر یہ بتائیے کہ ہنگری کی حکومت نے پناہ گزینوں کو روکنے کے لیے بہت سخت اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اس کے باوجود ہنگری کی سرحد پر جیسا کہ آپ نے بھی بتایا پناہ گزینوں کی آمد کا سلسلہ مسلسل جاری ہے. تو اس صورتحال میں اقوام متحدہ کا ادارہ برائے پناہ گزینہ کیا کر سکتا ہے؟
ہنگری نے ابھی حال ہی میں کچھ نئے قوانین لے کے آئے ہیں وہ پارلیمنٹ سے پاس کرا کے. ہماری جو گزارش ان سے ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ ان قوانین کو جب امپلیمنٹ کریں گے تو آپ عالمی قوانین اور یورپی قوانین کو سامنے رکھ کے کریں, جس کے مطابق اگر پناہ گزین اور پناہ کی طلب کرنے والے لوگ یہاں پہ آئیں گے تو انہیں پھر بھی راستہ دینا پڑے گا. عالمی قوانین کے مطابق ان لوگوں کو آپ واپس نہیں کر سکتے, لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں فی الحال وہ یہ کہ لوگ جو آ رہے ہیں ان کو ہنگری تک رسائی ہے.
اب تک یورپ پہنچنے والے مہاجرین کے بارے میں کچھ تازہ ترین اعداد و شمار آپ کے پاس ہوں گے؟
جی ہاں, یورپ جو مہاجرین کی یا ان لوگوں کی تعداد جو آئے ہیں یہاں پناہ طلب کرنے وہ 3,30,000 سے زائد ہے اس سال, اور ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ یہ تعداد مزید اس میں اضافہ ہوگا. اس وقت جو لوگ یونان میں موجود ہیں 37,000 کے قریب لوگ اور 5,000 روز آ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ 5,000 سربیا اور میکدونیا میں موجود ہیں, تو کوئی 50,000 کے لگ بھگ لوگ تو اس طرف ہنگری کی طرف آنے والے 10 دنوں میں شاید یہاں سے ہو کے گزریں گے ہر حال میں.
تو بابر آپ نے ویسے بتایا بھی ہے کہ یہ جو پناہ گزین ہیں ان کی زیادہ تعداد شام سے ہی آ رہی ہے؟
جی ہاں, زیادہ تر تعداد ان کی شام سے ہے, مطلب 50% سے زائد جو آنے والے لوگ ہیں ان میں شام سے ہو کے آنے والے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, اس کے بعد افغانستان اور بعد میں پھر عراق ہے. کل ہی ریلوے اسٹیشن پہ بدھاپست کے ایک خاتون سے میری بات ہوئی تو وہ لوگ سیدھا دمشق سے ہی آ رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے کافی دیکھا, رہنے کی کوشش کی, بارہا گھر بدلے, لیکن جب بھی آپ گھر بدلتے تھے تو جنگ آپ کے دروازے پہ آ کے دستک دینے لگتی تھی. تو اس کے بعد ہم نے یہی سوچا کہ بہتر یہی ہے کہ سامان لپیٹ کے کہیں ایسی جگہ نکلا جائے جہاں پہ زندگی کو ان کو سکون ملے.
اچھا, یورپی یونین کے مختلف رکن ممالک نے جو مختلف اعلانات کیے ہیں یا کر رہے ہیں, یو این ایچ سی آر انہیں کس طرح سے دیکھ رہی ہے, کیا رد عمل ہے؟
کچھ کو تو ہم نے خوش آمدید کہا ہے. ابھی جو حال ہی میں فیصلہ ہوا ہے کہ 1,60,000 لوگوں کو جو یورپ آئے ہوئے ہیں مختلف ممالک میں جیسے یونان, اٹلی اور ہنگری میں ہیں, ان کو مختلف ملکوں میں تقسیم کیا جائے گا, اس کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہم یہی کہتے ہیں کہ یورپ کو ایک ساتھ مل کے اس مسئلے کو حل کرنا پڑے گا, ان لوگوں کی مدد کرنی پڑے گی, کیونکہ صرف جرمنی, اٹلی, یونان یا ہنگری اکیلے اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا. لیکن اس سے بڑھ کے بھی ہم یورپ سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے شام اور دوسرے علاقوں میں اگر وہ جاری جنگوں کو رکوا سکتے ہیں تو پھر ان لوگوں کو آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ ترکی سے آ رہے ہیں جہاں پہ انہوں نے 3-4 سال گزارے ہیں اور اب وہاں پہ امداد کم ہو رہی ہے, تو یونیسیار جیسے امدادی ادارے وہاں پہ ہمارے پاس وسائل ہی نہیں ہیں ان لوگوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے. تو یورپ کو ان ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا اور ایک جامع پلان بنانا پڑے گا ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے.
جی, ایک تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ ان لوگوں کی مدد کے لیے یورپ کو ایک جامع پروگرام بنانا ہوگا, لیکن جو یو این ایچ سی آر نے خود بھی جو تجاویز پیش کی ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہیں.
جی ہاں، اس کے علاوہ یہی ہے کہ دیکھیں لوگوں کو قانونی طور پہ آنے کا راستہ ملنا چاہیے. یہ جو لوگ سمندری راستے میں اور بہت سے لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ کھو بیٹھے ہیں اور پھر اس کے بعد اس طرح سے جو یہ مہینوں کا سفر طے کر کے یہاں پہ پہنچتے ہیں، اگر ان کے پاس کوئی قانونی طریقہ کار ہو اور وہ یہاں آ سکیں تو ان کو ضرورت نہیں ہوگی کہ اپنے جانوں کو اس جوکم میں ڈالیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں، کافی زیادہ لوگ تو ان ملکوں سے آ رہے ہیں جہاں پہ جنگ و جدال کی صورتحال، لیکن اگر دوسرے لوگ اس میں شامل ہیں جو کہ معاشی وجوہات کی وجہ سے یہاں پہ آ رہے ہیں، ان ملکوں کے دیکھنا چاہیے کہ جن کو پناہ کی ضرورت نہیں ہے ان کو انسانی طریقے سے کس طرح اپنے ملکوں کو واپس بھیجا جائے.
ہنگری اور سربیا کی سرحد سے یہ تھے اقوام متحدہ کے ادارے برائے پناہ گزینہ کے ترجمان بابر بلوچ. پناہ گزینوں کے ساتھ جانوروں جیسا برتاؤ کیا جا رہا ہے ہنگری اور سربیا کی سرحد پر، یہ تفصیل آپ BBC Urdu.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں.
ہمارے نام نگار، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں،
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم، BBC کوئٹہ.
شمائلہ جعفری، BBC نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان، BBC پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، BBC اسلام آباد.
ہمارے نام نگار،
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور، BBC دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک، BBC اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور، BBC سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. عمر شمسی، BBC اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سواناز.
انگلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان ہیڈنگلے میں ہونے والے چوتھے ون ڈے میں انگلینڈ کی ٹیم کو جیت کے لیے 300 رنز کا ہدف ملا ہے. اس سے قبل آسٹریلیا نے مقررہ 50 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 299 رنز بنائے تھے. کپتان سٹیو سمتھ 5 رنز بنا کر LBW ہو گئے، جبکہ گلین میکسویل نے 85 اور جارج بیلی نے 75 رنز بنائے. انگلینڈ کے اسپنر عادل رشید سیریز کے 3 میچز میں 7 وکٹیں حاصل کر چکے ہیں اور وہ اپنی کارکردگی سے بہت خوش ہیں. عادل رشید کہہ رہے ہیں کہ ٹیم میں دوبارہ واپسی پر انہیں اپنی حکمت عملی کے بارے میں پتا تھا. پہلے کے مقابلے میں اب ٹیم کا ماحول بالکل مختلف ہے. بڑے بیٹسمین کے خلاف بالنگ کر کے آپ کو اعتماد ملتا ہے، خاص کر اس وقت جب آپ وکٹیں حاصل کر رہے ہوں، اور میں اس سے لطف اندوز ہو رہا ہوں. آسٹریلوی ٹیم کے نائب کپتان ڈیوڈ وارنر بنگلہ دیشی دورے سے باہر ہو گئے ہیں. انگلینڈ کے خلاف دوسرے ون ڈے میں ان کے انگوٹھے میں فریکچر ہو گیا تھا اور ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ وہ بنگلہ دیش کے دورے تک فٹ نہیں ہو سکیں گے. اس دورے میں آسٹریلوی ٹیم 2 ٹیسٹ میچز کھیلے گی. یو ایس اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں خواتین کے سیمی فائنلز بارش کے سبب گزشتہ روز نہیں کھیلے جا سکے اور یہ میچز آج ہوں گے. ٹاپ سیٹ سرینا ولیمز کا مقابلہ رابرٹا ونچی سے ہے، جبکہ سیمونا حالپ فلیویا پینیٹا کا سامنا کریں گی. مردوں کے سیمی فائنلز میں روجر فیڈرر اپنے ہم وطن سٹین واورنکا کے مدے مقابل ہوں گے. مینچسٹر یونائیٹڈ نے اسپین سے تعلق رکھنے والے اپنے گول کیپر ڈیوڈ ڈیہیا سے 4 سالہ نیا معاہدہ کر لیا ہے. اس کے ساتھ ہی ان کے مستقبل کے بارے میں تمام قیاس رائیاں ختم ہو گئی ہیں کہ ڈیہیا مینچسٹر یونائیٹڈ کو چھوڑ کر ریال میڈرڈ میں شمولیت اختیار کرنے والے ہیں. اسی بے یقینی کی وجہ سے ڈیہیا اس سیزن میں مینچسٹر یونائیٹڈ کے لیے ایک بھی میچ نہیں کھیل پائے. نیوزی لینڈ نے آسٹریلیا کے آئندہ ماہ دورے کے لیے 15 رکنی ٹیسٹ ٹیم کا اعلان کر دیا ہے. آل راؤنڈر جیمز نشام کی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے. نیوزی لینڈ کی ٹیم اس دورے میں 3 ٹیسٹ میچز کھیلے گی، جن میں کرکٹ کی تاریخ کا پہلا ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ بھی شامل ہے.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھی سباناز. پاکستان کے شہر کراچی کی بلدیہ فیکٹری میں لگنے والی آگ کو آج 3 برس مکمل ہوئے. ان 3 برسوں کے دوران کیا مزدوروں کے تحفظ کی ضمن میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ پروگرام میں آگے آنے کو ہے. سیربین یہاں پر اپنی نصف کو پہنچا. اب اہم خبروں کی شہ سرخیاں پیش کریں گی نخبت ملک.
بی بی سی کو ایک امریکی سرکاری اہلکار نے بتایا ہے کہ امریکی حکومت کو یقین ہوتا جا رہا ہے کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ عراق اور شام میں کیمیائی ہتھیار تیار کر کے استعمال کر رہی ہے۔ جرمنی نے اعلان کیا ہے کہ وہ ملک میں آئندہ دو دنوں میں پہنچنے والے 40,000 پناہ گزینوں کی فوری مدد کے لیے مزید فوج تعینات کر رہا ہے۔ ہنگری کے وزیر اعظم نے خبردار کیا ہے کہ ستمبر کے وسط سے ہنگری کی سرحد کو غیر قانونی طور پر پار کرنے والوں کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ بھارت کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے آج دلی میں پاکستانی رینجرز کے وفد سے ملاقات کی اور پاکستان کو یقین دلایا ہے کہ بھارت سرحد پر گولہ باری میں پہل نہیں کرے گا۔ بھارت کے شہر ممبئی میں سن 2006 میں ہونے والے بم حملوں میں 12 افراد کو عدالت نے مجرم قرار دیا ہے۔ امریکہ میں آج 11 ستمبر کے حملوں کے 14 سال مکمل ہونے پر مختلف تعزیتی تقریبات کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ہماری بی بی سی اردو .com پر شہ سرخی یہی ہے کہ بھارت پہلی گولی نہیں چلائے گا، یہ یقین دہانی کروائی ہے بھارت نے، اور یہی رپورٹ ہم آپ کو سنوانے والے ہیں کہ بھارت کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے پاکستان کو یہ یقین دلوایا ہے کہ بھارت سرحد پر گولہ باری میں پہل نہیں کرے گا۔ یہ بات انہوں نے آج دہلی میں پاکستان رینجرز کے ایک وفد سے ملاقات کے دوران کہی۔ بی بی سی اردو .com کی رپورٹ سنیے سکلین امام سے۔
بھارتی وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے کہا کہ پاکستان اس بات کو یقینی بنائے کہ وہ اپنی سرزمین سے دہشت گردوں کو بھارت میں دراندازی کی اجازت نہیں دے گا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف ہمیں متحد ہو کر لڑائی لڑنی ہے۔ پاکستان رینجرز کا وفد بھارت کی بارڈر سیکیورٹی فورس کے حکام سے 3 روزہ مذاکرات کے لیے دہلی آیا ہوا ہے۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان یہ بات چیت ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب کنٹرول لائن پر مسلسل گولہ باری سے ماحول کشیدہ ہے اور دونوں ممالک ایک دوسرے پر فائر بندی کی خلاف ورزیوں کے الزامات لگا رہے ہیں۔ رینجرز اور بی ایس ایف کے درمیان ہونے والی اب تک کی بات چیت پر اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے اور فریقین کا کہنا ہے کہ یہ بات چیت پرخلوص ماحول میں ہو رہی ہے۔ اس بات چیت کے دوران اتفاق ہوا کہ سرحد پر کسی جانب سے فائرنگ کی صورت میں دوسری جانب سے فوری طور پر جوابی کارروائی نہیں کی جائے گی اور پہلے فائرنگ کرنے والے فریق سے رابطہ کیا جائے گا تاکہ صورتحال کو فوری طور پر قابو کیا جا سکے۔ پاکستان رینجرز نے سرحدی کشیدگی ختم کرنے کے لیے سرحد پر تعینات فوجیوں کے درمیان رابطے کے دائرے کو بڑھانے کی بھی تجویز پیش کی ہے۔ وزارت داخلہ کے ایک اہلکار کے حوالے سے بتایا گیا کہ بھارت دونوں افواج کے درمیان بہتر رابطے کی تجویز قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی جو رابطہ ہے وہ سیکٹر کی سطح پر ہے، ہم اس رابطے کو بٹالین یا اہم بارڈر آؤٹ پوسٹ کے درمیان تک لانے کے لیے تیار ہیں۔ بات چیت میں پاکستان رینجرز کی قیادت ڈائریکٹر جنرل عمر فاروق برکی کر رہے ہیں، جبکہ بی ایس ایف کے وفد کی قیادت ڈائریکٹر جنرل ڈی کے پاٹھک کر رہے ہیں۔ یہ بات چیت ہفتے کے روز تک جاری رہے گی۔ 3 روزہ مذاکرات میں سرحد پر سمگلنگ اور سرحدی علاقوں میں بھٹک کر ایک دوسرے کے علاقوں میں پہنچ جانے والے افراد کی واپسی کے سوال پر بھی بات چیت ہو رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے اور دونوں فریق اعتماد سازی کے ممکنہ اقدامات کے بارے میں پر امید نظر آتے ہیں، تاہم مذاکرات کے نتائج کے بارے میں تفصیلات سنیچر کو بات چیت کے خاتمے پر ہی سامنے آ سکیں گی۔
بی بی سی اردو .com کی رپورٹ پیش کر رہے تھے سکلین امام۔ بھارت کے تجارتی مرکز ممبئی میں سن 2006 میں ہونے والی تباہ کن بم حملوں کے لیے 12 افراد کو مجرم قرار دیا گیا ہے۔ یہ بم دھماکے ممبئی کی لوکل ٹرینوں میں کیے گئے تھے اور ان میں 180 سے زیادہ افراد ہلاک اور 800 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ حملوں کے لیے آئی ایس آئی اور لشکر طیبہ کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ عدالت نے ایک ملزم کو بری کر دیا۔ دلی سے سہیل علی۔
11 جولائی سن 2006 شام 6:23 پر پہلا بم پھٹا اور اس کے بعد چند ہی منٹوں کے اندر 6 دوسری ٹرینوں کے فرسٹ کلاس کمپارٹمنٹس میں بھی زبردست دھماکے ہوئے۔ سازش کا الزام آئی ایس آئی اور لشکر طیبہ پر عائد کیا گیا تھا۔ گرفتار ہونے والے تمام ملزمان مقامی تھے اور ان میں سے زیادہ تر کا تعلق ممنوع تنظیم اسٹوڈنٹس اسلامک موومنٹ آف انڈیا سے بتایا جاتا ہے۔ سرکاری وکیل راجا ٹھاکرے۔
کل جو 13 مجرم تھے، ان 13 مجرم میں سے صرف ایک کو چھوڑ کے باقی سب کو دوشی ٹھہرا گیا ہے اور اس کو کیا سزا دینی ہے اس کے اوپر منڈے کے دن بحث ہو جائے گی۔ ڈیفینیٹلی پریئنگ فار دی اسٹرکٹسٹ پنشمنٹ एंड व्हाट इज द स्ट्रिक्टेस्ट पनिशमेंट यू विल कम टू नो व्हेन आई आर्ग्यू इन द कोर्ट।
महाराष्ट्र के इस दादे दहशतगर्दी दस्ते या ATS ने इस केस की तफ्तीश की थी और उसका दावा है कि 10 मुलजिमान का ताल्लुक पाकिस्तान से था जिन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका। ATS के साबिक सरबराह KP रघुवंशी,
देखिए जहां तक सवाल है आपको मालूम है इसमें हम कुछ 13 आरोपी पकड़ पाए थे, बाकी कुछ लोग वांटेड हैं, उसमें वांटेड हैं उसमें 10 लोग तो पाकिस्तान के हैं, हमारी चार्जशीट में दिखाया गया है। क्योंकि जिस तरह से केस अनफोल्ड हुआ था, जिस तरह पूरा केस था, 13 आरोपियों को हमने चार्जशीट दाखिल की थी। हमने केवल उन लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी जिनके खिलाफ हमको पुख्ता सबूत मिले थे, जिनको हम डायरेक्ट इस कॉन्स्पिरेसी से और इस इन्वेस्टिगेशन से हमने जोड़ पाए थे। हमने अरेस्ट और भी 4 लोग किए थे आपको याद होगा, लेकिन उन लोगों के खिलाफ हमको एविडेंस नहीं मिला था।
इस्तगासा ने बड़ी हद तक मुलजिमान के इकबालिया बयानात की बुनियाद पर अपना मुकदमा तैयार किया था, लेकिन मुलजिमान ने बाद में अदालत को बताया कि उनसे जबरदस्ती इकबाली जुर्म कराया गया था। वकील सफाई का कहना था कि मुलजिमान के इकबालिया बयानात के कई हिस्से बिल्कुल एक जैसे थे, जिनसे शुबा पैदा होता है कि ये फर्जी थे। सजाएं पीर को सुनाई जाएंगी। सुहेल हलीम, BBC दिल्ली।
पाकिस्तान के शहर कराची में रेंजर से मुबैना मुकाबले में हलाक होने वाले 3 मुश्तबा मुलजिमान को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अपना कारकुन करार दिया है और कहा है कि अराकीन कई माह से लापता थे, उन्हें मावराए अदालत कत्ल किया गया है। रेंजर्स का कहना है कि मुलजिम MQM के ही लीगल एड कमेटी के रुकन के कत्ल में मुलविस थे। कराची से रियाज सुहेल की रिपोर्ट।
रेंजर्स ने इलामिये में कहा था कि वकील हसनैन बुखारी की टारगेट किलिंग में मुलविस मुलजमान की मौजूदगी के इतला पर छापा मारा तो मुलजमान ने फायरिंग की। मुकाबले में 4 दहशतगर्द हलाक हो गए और एक एहलकार जख्मी हो गया। मुत्तहिदा कमिटमेंट ने जुमे की सुबह दावा किया कि चारों का ताल्लुक MQM से है। MQM के इलामिये में 4 में से 3 की शिनाख्त मोहम्मद अदील, जोहेबुल्ला और काशिफ खलील के नाम से की गई और बताया गया कि उनका ताल्लुक कोरंगी से था और उन्हें मुख्तलिफ औकात में गिरफ्तार कर लिया गया था। इस हवाले से सिंध हाईकोर्ट में दरख्वास्तें भी दायर हैं। दूसरी जानब रेंजर्स ने MQM के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया और कहा कि ये पार्टी की इमा पर MQM के सेफ हाउसेस में रूपोश थे, जो MQM की लीगल एड कमेटी के मेंबर और वकील हसनैन बुखारी के कत्ल में मुलविस थे। रेंजर्स तर्जमान के मुताबिक 4 मुलजमान पार्टी की आला क्यादत की इमा पर रूपोश थे। जैसा कि पहले भी 9/0 ऑपरेशन के दौरान हलाक होने वाले MQM के कारकुन वकास शाह के कत्ल में मुलविस आसिफ अली को पार्टी हाई कमान ने अंदरून सिंध रिपोर्ट कर दिया था, जिसको रेंजर्स ने शिदादपुर के इलाके में कार्रवाई कर गिरफ्तार किया। रेंजर्स तर्जमान का कहना है कि हसनैन बुखारी के कातलों की सरपरस्ती और उनके मारे जाने पर MQM का वावेला नाकाबले फहम है। दरअसल MQM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एक मरतबा फिर यही मौकिफ दोहराया कि उनके कारकुन सरकारी एहलकारों के हाथों मावराए अदालत कत्ल हो रहे हैं। MQM ने कारकुनों की हलाकत के खिलाफ कल हड़ताल की अपील की है, जबकि इतवार को लियाकत आबाद से मजार काय तक एहतजाजी रैली निकालने का ऐलान किया गया। रंजित सरजमान ने इस एहतजाज पर रद्दअमल का इजहार किया है और कहा है कि किसी को भी शहर के हालात खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। रियाज सुहेल, BBC कराची।
कराची की बल्दिया फैक्ट्री में लगने वाली आग के बारे में हम मुसलसल खबरें आप तक पहुँचाते रहे हैं। इसे मुल्की तारीख का बदतरीन सनअती हादसा करार दिया जाता है। आज इस वाकये को 3 बरस गुजरने पर हमने ये जानने की कोशिश की है कि क्या कराची की फैक्ट्रियों में मजदूरों के तहफ्फुज के जिम्मे में कोई तब्दीली आई है, क्या हुकूमत और फैक्ट्री मालिकान ने बल्दिया के हादसे से कोई सबक सीखा। कराची से शमाइला खान की रिपोर्ट, जो एक सौती झलक से शुरू हो रही है।
एग्जिट प्लान हमारा ये है कि हमारा हंगामे इलाज यहाँ पर है। एक मैन पैसेज ये है, ये पूरा पैसेज आ रहा है, येलो लकीर दी हुई है हमने, इसको हर वक्त खाली होना जरूरी है और ये बड़ा मैन पैसेज है। यहाँ से लोग
इरफान हुसैन कराची की एक गारमेंट फैक्ट्री के मैनेजर हैं। इस फैक्ट्री में 700 से ज्यादा मजदूर काम करते हैं। इरफान हुसैन मुझे बता रहे हैं कि उनकी फैक्ट्री में मजदूरों के तहफ्फुज़ के लिए क्या इकदाम लिए गए हैं।
इसके लिए 2-3 चीजें हैं। एक तो ये कि अगर छोटे पैमाने पे आग है तो हमारे पास फायर एक्सटेंशन लगे हुए हैं, जगह जगह पे, हर फ्लोर पे, हर जगह लगे हुए हैं। एमरजेंसी रूम में इसको हम ओपन कर इसमें मौजूद होता है तो हम उसमें छोटी आग बुझा लेते हैं।
आज से 3 साल पहले कराची के इलाके बल्दिया की गारमेंट फैक्ट्री अली एंटरप्राइज में आतिश सदगी का एक वाकया पेश आया था, जिसमें 250 से ज्यादा मजदूर हलाक हो गए थे। कई मजदूर तंजीमों ने इल्जाम आयद किया था कि इस कदर जानी नुकसान की वजह सेफ्टी सिक्योरिटी की नाकिस सूरत हाल थी। बल्दिया वाकये के बाद बास फैक्ट्री और कारखानों के मालिकान ने मजदूरों के तहफ्फुज के लिए कुछ इकदाम लिए, लेकिन ये मकामी नहीं बल्कि बैन अल-अक़वामी दबाव का नतीजा है। سرمایہ کار کے اس دباؤ میں آنے کی وجہ پاکستان کو یورپ میں جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے ذریعے دی جانے والی ڈیوٹی فری مراعات یا یورپی منڈیوں تک ٹیکس فری رسائی تھی۔ گزشتہ 3 سالوں میں صوبائی محکمہ محنت نے فیکٹریوں میں لیبر قوانین کی خلاف ورزی کے 290 مقدمات لیبر کورٹس میں بھیجے ہیں۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق کراچی میں 5,000 سے زیادہ فیکٹریاں رجسٹرڈ ہیں اور ان کے معائنے کے لیے محکمے کے پاس صرف 12 انسپیکٹرز دستیاب ہیں۔ محکمہ محنت سندھ کے ڈائریکٹر گلفام نبی میمن نے بتایا،
جرمانہ ہمارے پاس جو اس وقت ہم جس لا کے تحت کام کرتے ہیں وہ فیکٹریز ایکٹ 1934 ہے، اور چونکہ پرانا لا ہے اس میں جو جرمانے کی حد ہے وہ 200 سے لے کر 500 تک ہے، تو بہت کم جرمانہ ہے۔ لیکن 18th Amendment کے بعد ہمیں ایک موقع ملا سب پروونسز کو، جس میں ہم نے جتنے بھی جو پرانے لاز تھے انکلوڈنگ فیکٹری، تقریباً 16 لاز ہیں، ان سب کو ہم نے اپ ڈیٹ کر دیا ہے، اور ان میں بہت ساری نئی چیزوں کے ساتھ ساتھ جتنے بھی جو جرمانے تھے ان کو انہانس کر کے اور بڑھا دیا۔
پاکستان میں مزدوروں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے ادارے پائلر کے مطابق بلدیہ فیکٹری واقعے کے بعد بھی ایسے واقعات میں کوئی بڑی کمی واقع نہیں ہوئی ہے۔ ادارے سے منسلک تحقیق کار زینیا شوکت بتاتی ہیں،
دیکھیے 3 سال گزر گئے اور ہمیں اس بات پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ بلدیہ کے لیول کا کوئی بھی حادثہ نہیں ہوا، لیکن ساتھ میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حادثے رکے نہیں، اور جن وجوہات کی وجہ سے وہ حادثے ہوئے ہیں وہ بھی وہی ہیں کہ آپ کے فیکٹریز میں کوئی ایمرجنسی ایگزٹ کے مکینزم نہیں ہے، ورکرز کو پتہ نہیں ہوتا اگر اس طرح کے کوئی حادثے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ ڈیل کیسے کیا جائے، ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی، کیپیسٹی نہیں ہوتی۔
اقوام متحدہ کے مطابق دنیا بھر میں ہر روز 6,000 سے زیادہ جبکہ ہر سال 23 لاکھ سے زیادہ مزدور کام کی جگہوں پر صحت اور سیکیورٹی کی ناقص صورتحال کے سبب ہلاک ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں بھی بلدیہ جیسے واقعے کے باوجود مزدوروں کا تحفظ حکومت اور فیکٹری مالکان کی ترجیحات میں شامل نظر نہیں آتا۔ شمائلہ خان، بی بی سی نیوز، کراچی۔
واشنگٹن چلتے ہیں، جہاں امریکی قیادت اور ایران کے درمیان طے پانے والے جوہری معاہدے پر سیاسی رسہ کشی خاصی تیز ہو چکی ہے۔ ایک طرف ایسا لگتا ہے کہ صدر اوباما اس سمجھوتے کو نافذ کرنے میں شاید کامیاب ہو جائیں، تو دوسری طرف معاہدے کے مخالفین اس کو مسترد کروانے کے لیے اپنا پورا زور لگا رہے ہیں۔ واشنگٹن سے بی بی سی کی نامہ نگار برجیش اپادھیائے کی رپورٹ۔
نیکسٹ گیسٹ ریلی ڈزنٹ نیڈ مچ آف این انٹروڈکشن، بزنس مین ڈونلڈ ٹرمپ۔
واشنگٹن میں بدھ کو ریپبلکن پارٹی کی طرف سے صدارتی امیدواری کی ریس میں سب سے آگے چل رہے ڈونلڈ ٹرمپ جب ایران کے ساتھ ہوئے جوہری سمجھوتے کے خلاف چل رہی ریلی میں اترے تو پیچھے بج رہا تھا یہ گانا۔ امریکی راک بینڈ آر ای ایم کا یہ گانا ہے اٹس دی اینڈ آف دی ورلڈ، یعنی دنیا ختم ہونے جا رہی ہے۔ ریلی میں ٹرمپ سمیت سبھی رہنماؤں کا پیغام بھی یہی تھا کہ ایران کے ساتھ ہوا یہ سمجھوتا اسرائیل کے ساتھ ساتھ دنیا کو ختم کر دے گا۔ ٹرمپ نے اپنے جانے مانے انداز میں اوباما انتظامیہ پر نشانہ لگاتے ہوئے کہا کہ اس سمجھوتے کی ڈیل بہت ہی بے وقوف قسم کے لوگوں نے کی ہے۔
We are led by very, very stupid people. Very, very stupid people. We cannot...
کانگریس کو 17 ستمبر تک یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اس سمجھوتے کو منظور کریں گے یا نہیں، اور ریلی میں شامل رہنماؤں کی کوشش تھی ان ڈیموکریٹ سینیٹروں پر دباؤ بنانے کی جو اس کے حق میں ہیں۔ صدارتی امیدواری کے ریس میں شامل سینیٹر ٹیڈ کروز کا کہنا تھا کہ یہ سمجھوتا اسرائیلی اور امریکیوں کے قتل عام کا راستہ کھول دے گا۔
If it goes through, over $100 billion will flow directly to Iran, to the Ayatollah Khamenei.
ٹیڈ کروز کہہ رہے تھے کہ اس سمجھوتے سے 100 ارب ڈالر سے زیادہ کی رقم ایران اور اس کے رہنما آیت اللہ خمینی کے ہاتھوں میں پہنچے گی۔ اس پیسے سے وہ حماس، حزب اللہ اور دوسرے اسلامی جہادی طاقتوں کی مدد کریں گے، اور یہ دہشت گرد اس پیسے سے امریکیوں اور اسرائیلیوں کا قتل کریں گے۔ اسی ریلی سے کچھ دور کیپٹل ہل کے ہی باہر جمع ہوئے تھے اپنے روایتی کالے کوٹ اور یہودی ٹوپی کپا پہنے ہوئے 100 سے زیادہ یہودی ربائی، جن کا کہنا ہے کہ یہ سمجھوتا اسرائیل کے وجود کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔
This deal will give legitimacy and financial power to Iran's leaders
وہ کہہ رہے تھے کہ سمجھوتا ان لوگوں کو طاقت دے گا جو اسرائیل کو نیست و نابود کرنے کی بات کرتے ہیں۔ واشنگٹن کے تھنک ٹینکس میں بھی خاصی گہما گہمی ہے۔ سمجھوتے کے حق میں اور اس کے خلاف بولنے والوں کا تانتا لگا ہوا ہے، اور جبکہ یہ طے ہے کہ ایران امریکی انتخابات میں بھی بڑا مدعا بن سکتا ہے، تو صدارتی امیدوار بھی ان پلیٹ فارمز کا استعمال کر رہے ہیں۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدواری کے ریس میں سب سے آگے چل رہی ہلری کلنٹن نے اس سمجھوتے کی مکمل طور پر حمایت کی ہے، لیکن ساتھ ہی کہا ہے کہ وہ ایران پر پینی نظر رکھیں گی۔
We should anticipate that Iran will test the next president. They'll want to see how far they can bend the rules. That won't work if I'm in the White House.
ہلری کلنٹن کہہ رہی تھیں کہ ہمیں اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ ایران اگلے صدر کا پوری طرح سے امتحان لے گا۔ وہ دیکھنا چاہے گا کہ وہ کس حد تک سمجھوتے کو توڑ مروڑ سکتا ہے، لیکن اگر میں وائٹ ہاؤس میں پہنچی تو ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ لیکن صدر اوباما اب سے ڈیڑھ برس بعد کی نہیں، اگلے ہفتے کی سوچ رہے ہیں، جب کانگریس میں اس سمجھوتے پر فیصلہ ہونا ہے۔ کانگریس میں ریپبلکنز کی اکثریت ہے، مگر اوباما کہہ چکے ہیں کہ اگر کانگریس اس سمجھوتے کو خارج کرتی ہے تو وہ اپنے ویٹو پاور کا استعمال کریں گے۔ کانگریس ان کے ویٹو پاور کو توڑ نہ سکے، اس کے لیے انہوں نے اب تک 42 ڈیموکریٹ سینیٹروں کی حمایت حاصل کر لی ہے، جبکہ ضرورت صرف 34 کی تھی۔ اب وائٹ ہاؤس کوشش میں ہے کہ سینٹ کے فلی بسٹر قانون کا فائدہ اٹھا کر اس معاملے پر ووٹنگ ہی نہ ہونے دی جائے۔ اس فلی بسٹر قانون کو روکنے کے لیے ریپبلکنز کو سینٹ میں کم سے کم 60 ووٹ چاہیے، لیکن ان کے پاس صرف 54 ووٹ ہیں۔ اس سمجھوتے کے تحت ایران اگلے 10 سے 15 برس تک بم بنانے کے لائق یورینیم نہیں پیدا کر سکے گا، اور اس کے بدلے میں اسے معاشی پابندیوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ ساتھ ہی بین الاقوامی انسپیکٹر جب چاہیں ان جوہری ٹھکانوں کی جانچ کر سکتے ہیں، لیکن کئی ایسے ٹھکانے بھی ہیں جہاں جانچ کے لیے بین الاقوامی ٹیم کو 24 دنوں تک انتظار کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور سمجھوتے کے مخالفین کا کہنا ہے کہ اس کی آڑ میں ایران بڑے آرام سے جوہری بم بنانے کے لائق یورینیم پیدا کر سکتا ہے۔ جولائی میں جب اس سمجھوتے پر رضامندی ہوئی تھی تب امریکی عوام کی اکثریت اس کے حق میں تھی، لیکن حال میں ہوئے ایک سروے کی مانے تو اس کے حمایتیوں کی تعداد کم ہو گئی ہے۔ کانگریس میں سمجھوتا منظور ہو یا نہیں، تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس دہائی میں یہ امریکی خارجہ پالیسی کا سب سے اہم فیصلہ ہوگا، اور تاریخ میں جب بھی صدر اوباما کو یاد کیا جائے گا ایران سمجھوتے کا بھی ضرور ذکر ہوگا۔ برجیش اپادھیائے، بی بی سی، واشنگٹن۔
برطانیہ کی لیبر پارٹی نے پاکستانی نژاد سیاستدان صادق خان کو لندن کے میئر کے عہدے کے لیے پارٹی امیدوار نامزد کر دیا ہے۔ رکن پارلیمان صادق خان کابینہ میں ٹرانسپورٹ کے وزیر بھی رہ چکے ہیں۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ۔
میئر کے امیدوار کے لیے لیبر پارٹی کے انٹرا پارٹی انتخابات کے نتائج کے مطابق صادق خان نے مد مقابل خاتون امیدوار سابق وزیر ٹیسا جوول کو 5ویں راؤنڈ میں شکست دی۔ صادق خان نے مجموعی طور پر 58.9% ووٹ حاصل کیے، جبکہ ٹیسا جوول 41.1% ووٹ حاصل کر سکیں۔ 1970 میں لندن میں پیدا ہونے والے صادق خان کے والدین پاکستان سے ہجرت کر کے برطانیہ آئے تھے۔ ان کے والد بس ڈرائیور تھے اور ان کی ابتدائی پرورش کونسل کی جانب سے فراہم کردہ فلیٹ میں ہوئی تھی۔ صادق خان نے جیت کے بعد کی گئی اپنی ایک تقریر میں اپنے حامیوں سمیت مخالف امیدواروں کا بھی شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان سب کی مدد سے انہیں یقین ہے کہ وہ اگلے سال مئی میں میئر کا انتخاب بھی جیت جائیں گے۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے لیبر پارٹی کی سینئر رہنما اور برطانوی پارلیمنٹ کی پاکستانی نژاد رکن یاسمین قریشی کا کہنا ہے کہ صادق خان کی نامزدگی سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ لندن ایک بین المذاہب اور بین الثقافتی شہر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ صادق خان کی لندن میئر کے امیدوار کے طور پر نامزدگی برطانوی سیاست میں پاکستانی نژاد سیاستدانوں کی کامیابیوں کا تسلسل ہے۔ عادل شازیب، بی بی سی نیوز۔
اور اب پیش ہے پروگرام کھیل کے میدان سے ترتیب و پیشکش عبد الرشید شکور۔
ویزا اب لیں گے، وہاں تو لکھا ہوا تھا فارم میں۔
ایگزیکٹلی، بڑی ڈبل اسٹینڈرڈ کی بات ہوگی۔
سنگاکارا قانون کے طالب علم کی حیثیت سے کرکٹ میں آئے۔
سروس گڈ دو بیفٹ اوے آن دی فور ہینڈ سائیڈ اینڈ دیٹس گون لانگ فرام وینس۔
اسپاٹ فکسنگ کرکٹرز کو کیا برطانوی ویزا ملے گا؟ سنگاکارا کے رنز اب بھی نہیں رکے، تو پھر انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کیوں؟ اور روجر فیڈرر کو نیند کیوں پیاری ہے؟ کھیل کے میدان سے عبد الرشید شکور کا سلام۔ اسپاٹ فکسنگ میں سزا یافتہ کھلاڑیوں کی ابھی پاکستانی ٹیم میں واپسی نہیں ہوئی ہے، لیکن ان میں سے ایک محمد آصف کو پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے وارننگ مل گئی ہے کہ آپ جو بیان بازی کر رہے ہیں اس پر قابو رکھیں اور زیادہ جذباتی نہ ہوں۔ محمد آصف نے چند روز پہلے کہا تھا کہ وہ کھلاڑی جو ان کی مخالفت کر رہے ہیں شاید وہ خود مستقبل میں ٹیم کا حصہ نہ ہوں۔ آصف کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر ملک کو ان کی ضرورت ہوئی تو وہ ضرور ٹیم میں شامل کیے جائیں گے، قطع نظر اس بات کے کہ کوئی کیا سوچتا ہے۔ محمد آصف کو اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ پاکستانی ٹیم میں شاید ان کی واپسی ممکن نہ ہو سکے، لہذا انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ سے رابطہ کیا ہے کہ اگر انہیں باہر سے کھیلنے کی کوئی پیشکش ہوتی ہے تو کیا پاکستان کرکٹ بورڈ انہیں اس کی اجازت دے دے گا۔ میں نے سابق ٹیسٹ کرکٹر جاوید میاداد کو زحمت دی اور ان سے میرا پہلا سوال یہ تھا کہ کیا سزائیں مکمل کرنے والے ان تینوں کھلاڑیوں کو پاکستانی ٹیم میں واپس نہیں آنا چاہیے؟
ہم آگے دیکھ رہے ہیں، فارورڈ جانا چاہیے، ہم نے آنے والی نسلوں کے لیے ایگزامپل سیٹ کرنے، ورنہ یہی چیز ہوگی، کل بھی لوگ آئیں گے اور کل بھی ہے نا لوگ یہی کہیں گے کہ ٹھیک ہے یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا کہ اس وقت بھی آپ نے معاف کیا تھا، پیسے بھی لے لو، سب کچھ لے لو، ایسی چیز ہے یہ کہ اس کے اوپر سمجھوتے کی ضرورت ہی نہیں، بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔
جاوید میاداد سے میں نے پوچھا کہ محمد عامر سے لوگوں کی ہمدردیاں زیادہ ہیں کہ وہ کم عمر تھے جب ان سے یہ غلطی سرزد ہوئی، کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟
بچے نہیں تھے، اس سے پہلے ملک قیوم کی بھی رپورٹیں آئی ہوئی تھی نا، جب پیسہ لے رہے ہیں آپ کو اس وقت، آپ اس وقت لے لینا نہیں ہے، آپ نہیں سمجھتے انگلینڈ میں اگر کسی نے ریفیوز کر دیا کھیلنے کو، پھر جب آپ کا اگر آپ ویزا آپ لیں گے وہاں تو لکھا ہوا ہوتا ہے فارم میں ہیو یو بین ٹو جیل، ہیو یو کنوکٹیڈ، یہ وہ کیا لکھیں گے، کون سائن کرے گا، اور کتنی کنٹری میں آپ الاؤ نہیں ہیں، اس وقت امبیرسمنٹ کیا ہوگی؟ تو بات یہ نہیں ہے، آپ نے اچھا پیسے بھی رکھے، سب رکھے، اس کے بعد معافی دے دو۔
جاوید میاداد نے ان سزا یافتہ کھلاڑیوں کو بیرون ملک ویزے نہ دیے جانے کے جس نقطے کو اجاگر کیا، بہتر یہی ہے کہ اس بارے میں کسی قانونی ماہر سے بات کی جائے۔ ہمارے ساتھی شفیع نقی جامعی نے اس سلسلے میں برطانیہ کے ایک سینئر قانون داں بیرسٹر صبغت اللہ قادری کو زحمت دی اور ان سے پوچھا کہ کیا اسپاٹ فکسنگ میں سزا یافتہ کھلاڑی برطانیہ میں کاؤنٹی کرکٹ کھیلنا چاہیں تو کیا کھیل سکتے ہیں؟
برطانیہ کے کلبس کے اوپر ہے کہ ان کو جاب دیتا ہے یا نہیں دیتا، برطانیہ میں انہیں کھیلنا ہے تو ہوم آفس پہ انہیں یاد دینی پڑے گی کہ جاب کے انہیں برطانیہ میں کھیلنے کے لیسن امپلائمنٹ برطانیہ میں جانے اور کھیلنے کی یاد ملنی چاہیے، اگر دے ڈونٹ ڈو اٹ فری دے ڈو اٹ فار منی، تو انہیں یاد چاہیے۔ اب یہ نارملی عام طور پر اگر آپ کو کنوکشن ہوئی ہے، فائن ہوا ہے یا کوئی ایسا کام ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ کی موجودگی شرمناک ہے تو برطانوی حکومت یاد نہیں دیتی۔
کیا کسی سزا یافتہ اور جیل گئے ہوئے شخص کو برطانیہ کا ویزا جاری ہو سکتا ہے، دیا جا سکتا ہے؟
وہ تو سب کچھ سکتا ہے، یہ تو ہوم سیکٹری کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہوم سیکٹری کو فل پاور ہے کہ وہ کسی کو ایشو کر دے، وہ جیل میں رہنے والے کو ایشو کر دے، لیکن ہوتا نہیں ہے۔ اب یہ پالیسی کا سوال ہے کہ آیا ان لوگوں کو وہاں کے کلب اسپانسر کرتا ہے اور سیکٹری آف اسٹیٹ دے رہے، لیکن یہ بڑی غلط بات ہوگی کیونکہ بہت سے لوگ جو یہاں جو مائنر میٹرز کرتے ہیں، اسٹوڈینٹس ہیں، ان کو ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے مڈل آف دی اسٹڈی، لوگ جو ہیں وہ شادی شدہ ہیں، ان کے ہسبینڈ کو نہیں دیا جاتا، تو یہ بہت غلط بات تو بھی ہوا، اور مجھے بڑا شک ہے اس معاملے میں ہوم سیکرٹری ہے بڑی سنجیدگی سے غور رہے گا اور 50-50 چانس۔
عام طور پر جب آپ ویزے کے لیے درخواست دیتے ہیں تو فارم میں متعدد سوالات ہوتے ہیں، یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ آپ کبھی کسی جرم میں جیل تو نہیں گئے، آپ کو سزا تو نہیں ہوئی، آپ کسی غلط سرگرمی میں ملوث تو نہیں رہے؟
میرا خیال ملنا تو نہیں چاہیے، لیکن پھر سوال وہی بات آ جاتا ہے جو میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ ان کا جو بھی کلب اسپانسر کرے گا اس کی کتنی سے ہے ہوم آفس کے سامنے، ہوم سیکٹری کے لیے بڑی ڈبل اسٹینڈرڈ کی بات ہوگی، جو کہ عام شہریوں کو، لوگوں کو جو پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، جنہوں نے چھوٹا جرم کیا، بڑا مائنر بات کی ہے، بینکرپسی ہوئی ہے، تھوڑا سا فائن ہوا ہے، ان کو اجازت نہیں ملے، اور اتنے سیریس افینڈر کو اجازت دی جائے گی، مجھے بڑا تعجب ہوا، لیکن بڑی دستیاب ہوں گی۔
سری لنکن بیٹسمین کمار سنگاکارا بین الاقوامی کرکٹ کو خیر بات کہہ چکے، لیکن کاؤنٹی کرکٹ میں وہ سرے کی طرف سے خوب رنز بنا رہے ہیں۔ پچھلے دنوں انہوں نے ناٹنگم شائر کے خلاف ون ڈے میچ میں 166 رنز کی شاندار اننگز کھیل ڈالی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی زبردست فارم ہونے کے باوجود سنگاکارا نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کیوں لی؟ جواب احمد رضا کی اس رپورٹ میں.
ویسٹ انڈیز کے سابق کپتان کلائیو لوئیڈ نے کہا تھا, جب تمہاری آنکھیں جواب دینے لگیں, تمہاری ٹانگوں میں دم نہ رہے اور تمہارے پرستار تم سے دور ہونے لگیں تو سمجھ لو کہ یہی وقت ہے کہ تمہیں بھی چلے جانا چاہیے. لیکن سری لنکن بیٹسمین کمار سنگاکارا کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. نہ ان کے اعصاب نے ساتھ چھوڑا اور نہ ہی رنز بنانے کی پیاس بجھی ہے. اس کے باوجود انہوں نے اپنے بین الاقوامی کریئر کو اچھے وقت میں ختم کرنے کا جرات مندانہ فیصلہ کر ڈالا. سنگاکارا عصر حاضر کے ایسے بیٹسمین ہیں جن کا کھیل سفید لباس میں اتنا ہی خوبصورت دکھائی دیتا ہے جتنا رنگین پیرہن میں. سنگاکارا نے تینوں فارمیٹس کو اپنے اندر سمو کر کرکٹ کھیلی اور خوب کھیلی. مستقل مزاجی سے رنز کرنے اور بڑی اننگز کھیلنے کی عادت نے انہیں سری لنکن کرکٹ کا سب سے کامیاب بیٹسمین بنا دیا ہے. وہ میدان میں حریف کھلاڑیوں کے لیے کبھی بھی پسندیدہ نہیں رہے کیونکہ انہوں نے کسی کے ساتھ کبھی رو رعایت نہیں کی. لیکن جب بات ان کے عظیم کرکٹر ہونے کی آتی ہے تو غیروں نے بھی اپنوں کی طرح انہیں اس کی سند دینے میں ذرا بھی تامل نہیں کیا ہے. سنگاکارا نے 15 سال پر محیط بین الاقوامی کریئر میں اپنے دیرینہ دوست مہیلا جے وردھنے کے ساتھ مل کر سری لنکن بیٹنگ لائن کو ایسی قوت بنا دیا جس میں حریف بالرز کے لیے مشکلات ہی مشکلات لکھی رہیں. سنگاکارا قانون کے طالب علم کی حیثیت سے کرکٹ میں آئے. اگرچہ کرکٹ نے انہیں وکالت کرنے کا موقع نہیں دیا لیکن وہ اس کھیل کی اقدار کی وکالت کرتے ضرور نظر آئے اور نوجوان کرکٹرز کے لیے رول ماڈل اور اس کھیل کے اہم سفیر کے طور پر پہچانے گئے. سنگاکارا کی سب سے بڑی خوبی جو انہیں کئی دوسرے بڑے کرکٹرز سے منفرد ثابت کرتی ہے وہ ان کی صاف گوئی ہے. 2011 کے عالمی کپ کے موقع پر کولمبو میں ایک کتاب کی تقریب رونمائی کے موقع پر انہوں نے کسی لگی لپٹی کے بغیر یہ بات کہہ دی کہ کرکٹرز میڈیا کے سامنے جو کچھ کہتے ہیں مکمل طور پر سچ اور حقیقت کے قریب نہیں ہوتا, بلکہ کرکٹرز کو اپنے کرکٹ بورڈ سے معاہدے کے سبب پہلے سے تیار شدہ جوابات دینا پڑتے ہیں. سنگاکارا نے یہ بھی کہا کہ ہم کرکٹرز بعض اوقات یہ غلط سوچ بھی رکھتے ہیں کہ ہم کوئی خاص چیز ہیں اور اس دنیا کے دوسرے لوگوں سے بالا تر ہیں. سنگاکارا کی دیانت دارانہ سوچ کی ایک اور جھلک ان کے ایم سی سی اسپرٹ آف کرکٹ لیکچر میں بھی نظر آئی تھی جو انہوں نے لارڈز میں دیا تھا, جس میں انہوں نے سری لنکن کرکٹ کے انتظامی ڈھانچے کی کمزوریوں اور بے ضابطگیوں کی کھل کر نشاندہی کی تھی. ان کی اس تقریر کو دنیا بھر میں پذیرائی ملی تھی لیکن سری لنکن حکومت کو یہ کڑوا سچ پسند نہیں آیا اور اس نے اس تقریر کے بارے میں تحقیقات کا حکم دے دیا تھا.
سلیکٹ ہو کے وائس کپتان پاکستان ہاکی ٹیم, اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں بھی کوئی پاکستان کا بہت بڑا ہیرو ہوں.
یہ آواز پاکستان کے سابق اولمپئن شہزادہ شاہ رخ کی ہے جو اب اس دنیا میں نہیں رہے. شہزادہ شاہ رخ پاکستان کی اس پہلی ہاکی ٹیم کے نائب کپتان تھے جس نے 1948 کے لندن اولمپکس میں حصہ لیا تھا. اس ٹیم میں ان کے بھائی شہزادہ خرم بھی شامل تھے. شہزادہ شاہ رخ واحد اولمپئن ہیں جنہیں دو مختلف کھیلوں میں اولمپکس میں پاکستان کی نمائندگی کا اعزاز حاصل ہے. 1956 کے میلبرن اولمپکس میں انہوں نے سائیکلنگ میں حصہ لیا تھا اور 1958 کے ٹوکیو ایشین گیمز میں شہزادہ شاہ رخ نے سائیکلنگ میں ہی چاندی کے دو اور کانسی کا ایک تمغہ جیتا تھا.
Love 43 match points for Serena. The serve is good though, beefed away on the forehand side and that's gone long from Venus and the head bows. Serena marches slowly and in a measure.
سال کا آخری گرینڈ سلیم ایونٹ یو ایس اوپن اب اختتامی مرحلے میں ہے اور کل خواتین فائنل کا دن ہے اور پھر اتوار کو مردوں کے فائنل کے ساتھ ہی یہ میلہ بھی ختم ہو جائے گا. 17 گرینڈ سلیم ٹورنامنٹس جیتنے والے روجر فیڈرر کے بارے میں اس یو ایس اوپن میں یہ دلچسپ بات بھی سامنے آئی کہ انہیں اگر کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو وہ نیند ہے. کچھ لوگ فیڈرر کا مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ جب دیکھو سونا جب دیکھو نیند, لیکن روجر فیڈرر کہتے ہیں کہ لوگ کچھ بھی کہیں وہ اپنی نیند ضرور پوری کرتے ہیں کیونکہ اس سے انہیں اگلے دن بھرپور توانائی کے ساتھ میچ کھیلنے میں مدد ملتی ہے. اور آخر میں ایشین اسپورٹس بیٹ, لاہور سے سلطان محمود.
پاکستان ٹینس ٹیم ڈیوس کپ ایشیا اوشینیا زون گروپ 2 کا فائنل کھیلنے کے لیے ترکی پہنچ گئی ہے. فائنل اس ماہ کی 18 تاریخ سے پاکستان اور تائپی کے درمیان ازمیر میں کھیلا جائے گا. سابق ڈیوس کپ کھلاڑی حمید الحق پاکستان کے نان پلئنگ کیپٹن ہیں. پاکستان کے محمد انعام بٹ ورلڈ ریسلنگ چیمپئن شپ 2015 میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں. کوالالمپور میں یو اے ای نے ملیشیا کو ورلڈ کپ فٹ بال ٹورنامنٹ کے کوالیفائنگ راؤنڈ میں 10 گول سے ہرایا. اس سے پہلے فلسطین نے ملیشیا کو 6-0 سے ہرایا.
اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے.
اور اسی کے ساتھ ہمیں بھی اجازت دیجیے سیربین اختتام کو پہنچا. سیربین کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھے فیاض احمد. اسٹوڈیو مینیجرز کے فرائض انجام دیے لندن میں رودرک برینٹن نے اور اسلام آباد سے ہمارے ساتھ تھے اسرار الحق. ماہ بارہ سفتر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے. آخر میں اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ نخبت ملک.
بی بی سی کو ایک امریکی سرکاری اہلکار نے بتایا ہے کہ امریکی حکومت کو یقین ہوتا جا رہا ہے کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ عراق اور شام میں کیمیائی ہتھیار تیار کر کے استعمال کر رہی ہے. جرمنی نے اعلان کیا ہے کہ وہ ملک میں آئندہ دو دنوں میں پہنچنے والے 40,000 پناہ گزینوں کی فوری مدد کے لیے مزید فوج تعینات کر رہا ہے. ہنگری کے وزیراعظم نے خبردار کیا ہے کہ ستمبر کے وسط سے ہنگری کی سرحد کو غیر قانونی طور پر پار کرنے والوں کو گرفتار کر لیا جائے گا. بھارت کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے آج دلی میں پاکستانی رینجرز کے وفد سے ملاقات کی اور پاکستان کو یقین دلایا ہے کہ بھارت سرحد پر گولہ باری میں پہل نہیں کرے گا. بھارت کے شہر ممبئی میں سن 2006 میں ہونے والے بم حملوں میں 12 افراد کو عدالت نے مجرم قرار دیا ہے. امریکہ میں آج 11 ستمبر کے حملوں کے 14 سال مکمل ہونے پر تعزیتی تقریبات کا اہتمام کیا جا رہا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.